أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ درس قرآن میں ہم سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 20 سے آغاز کریں گے. عرض کیا تھا کہ کچھ نکات رہتے تھے کہ جن کی طرف توجہ انشاءاللہ مبذول کروانی ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارا, اور آپ تمام دوست ہمارے ساتھ جو شامل ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن انسان کی ہدایت کا پورا پورا انتظام کیے ہوئے ہیں. اگر ہم قرآن مجید کے سامنے حاضر ہوں گے غرض ہدایت لے کر کہ ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے, قرآن سے رہنمائی لینی ہے, قرآن سے طرز زندگی کا ہنر, زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ اور انداز, اگر ہم قرآن مجید سے اس عنوان سے قرآن کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم قرآن مجید سے استفادہ کر سکیں گے. متاسفانہ قرآن مجید کے ساتھ جو رویہ اور سلوک ہے عموم مسلمین کا, وہ قرآن سے استفادہ کرنے کا کم ہے, اور قرآن سے استفادہ کرنے کی نسبت قرآن کو غرض ثواب کے تحت پڑھنے کا زیادہ رجحان ہے. لہٰذا اس طرف ہمیں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے, اور اس ماہ مبارک رمضان میں جیسا کہ ہم نے یہ آغاز کیا ہے اس تلاوت کا کہ جس میں مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اپنے زمانے پر تطبیق کرنا, اپنی زندگی پر تطبیق کرنا کہ ان آیات میں, ان واقعات میں جو قرآن بیان کرتا ہے, ان میں میری زندگی کے لیے درس کیا موجود ہے, قرآن کا مجھ سے کیا تقاضا ہے, قرآن اس کلام کے ذریعے سے, اس آیت کے پیغام کے ذریعے سے قرآن اپنے پڑھنے والے کو, خود پر ایمان رکھنے والے کو اس سے تقاضا کیا کرتا ہے, یہ یقیناً ہم تدبر کے بغیر, سمجھے بغیر حاصل نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان کی اس تلاوت, اس درس قرآن کے ذریعے سے اگر ہم انشاءاللہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اپنی عملی زندگی میں اس کے اصول و قوانین کا لحاظ کرنا اگر شروع کریں گے تو ایک بہترین زندگی, فرد کی زندگی بھی بہترین ہوگی, اور اگر ایک معاشرہ اس انداز سے قرآن مجید سے استفادہ کرے تو وہ معاشرہ بھی ایک بہترین زندگی, کامیاب ترین زندگی گزارے گا. اعزان محترم, سورہ فتح میں زیادہ تر جو بات ہوئی وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ فوکس ہوا اس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہم نے آیات شروع کی تھیں, آیت نمبر 19 اور 20 میں ہی یہ بات شروع ہوئی جس میں غزوہ خیبر کے بارے میں, مسلمانوں کی جو فتح خیبر کا جو معرکہ تھا رسول اللہ کا, اس کو, اس کے بارے میں بیان ہوا. آیت نمبر 20 سے میں تلاوت کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ متوجہ ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعدکم اللہ مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے, پس یہ فتح تو اللہ نے تمہیں فوری عنایت کی ہے, اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو اور تمہیں راہ راست کی ہدایت دے. آیت نمبر 21، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور دیگر غنیمتیں بھی جن پر تم قادر نہ تھے وہ اللہ کے احاطہ قدرت میں آ گئیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس صلح حدیبیہ کی جو برکات تھی، ان برکتوں میں سے جو فوری فوری جس کو کہا بھی خدا نے کہ ان قریب تمہیں ایک فتح نصیب ہوگی، تو وہ فوری فوری فتح وہ خیبر کا معرکہ تھا۔ خیبر مدینہ سے شام کی طرف کا جو سفر ہے، اس طرف خیبر کا علاقہ ہے، اور اس خیبر میں یہودیوں نے اپنا ایک مرکز یہاں پر بنایا ہوا تھا، اور مدینہ سے جن یہودیوں کو شہر بدر کر دیا تھا اللہ کے نبی نے غزوہ خندق کے بعد، انہوں نے بھی آ کر غالباً غزوہ احد یا خندق کے بعد ایک قبیلہ مدینہ سے بھی اللہ کے نبی نے شہر بدر کر دیا تھا، وہ بھی خیبر آ کر وہاں آباد ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک انہوں نے بنا لیا تھا یہاں پر، اور یہاں پر رہتے ہوئے یہ لوگ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ساز باز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور خفیہ طور پہ اور اپنے طریقوں سے یہ اس کوشش میں تھے کہ یہ رسول اللہ کو اور اسلام کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچائیں۔ اب جب اللہ کے نبی قریش کی طرف سے، ظاہراً ایک بڑا دشمن قریش اس وقت تھا اسلام کا، اور جنہوں نے 3 دفعہ حملہ بھی کیا ہے بدر میں، احد میں، خندق میں، اب جب صلح حدیبیہ کے ذریعے سے قریش کے ساتھ 10 سالہ امن کا معاہدہ ہو گیا، اب رسول اللہ کے لیے اس خطے کے اندر جو بڑا خطرہ تھا وہ یہودیوں سے تھا۔ یہودی شروع سے اسلام کے دشمن ہیں، بالخصوص جو متعصب یہودی تھا جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں خیبر میں چونکہ ان کا مرکز تھا اور یہ یہاں پر رہ کر گہری سازشیں کر رہے تھے اسلام کے خلاف، تو قبل اس کے کہ وہ اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنائیں، اور قبل اس کے کہ وہ بڑا خطرہ بنے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف ان کے اوپر حملے کا ارادہ کیا۔ اور جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جو اصحاب حدیبیہ میں شامل تھے، صلح حدیبیہ میں جتنے اصحاب شامل تھے 1400 افراد، صرف انہی کو ہی آپ نے خیبر میں ان کو ساتھ لیا، اور رسول اللہ کی معیت میں یہ 1400 اصحاب کا قافلہ خیبر پر حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خیبر میں بہت سارے قلعوں میں یہ لوگ آباد تھے، قلعہ بند ہوتے تھے، اپنی حفاظت کا پورا انتظام یہودیوں نے کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں خیبر میں، اور ایک ایک کر کے سارے قلعے وہ فتح ہو گئے، صرف ایک قلعہ تھا کہ جس کا مرہب نامی جو پہلوان تھا وہ اس قلعے کا مالک تھا، اس قلعے کا انچارج تھا، وہ قلعہ فتح نہیں ہوا آسانی سے۔ اور پھر اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث کہ میں علم ایسے کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو فرار نہیں کرے گا میدان سے، اور سب سے بڑا کہا کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا نبی اسے محبوب رکھتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو علم دیا اللہ کے نبی نے، اور مولا علی نے اسی طرح خیبر کا معرکہ جیتا، اور فاتح خیبر کے نام سے ملقب ہوئے۔ مرہب کو قتل کیا مولا نے، اور اس کے بعد دروازے خیبر کو بھی ایک غیر معمولی طاقت کے ساتھ دروازے خیبر اکھاڑا، اور اس خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے ساتھ ہی یہودیوں کا خطرہ ٹل گیا۔ بہت سارے یہودی اس میں واصل جہنم ہوئے، اور ایک بڑی تعداد نے رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور آپ نے اس خیبر کے علاقے کی زمینیں یہودیوں کو اس شرط پر دے دیں کہ وہ اس کا آدھا جو آمدن ہوگی، جتنے بھی اس کی فصلیں ہوں گی، اس کا آدھا وہ مسلمانوں کو ادا کریں گے، یعنی ملکیت زمین کی مسلمانوں کی، رسول اللہ کی، اسلامی حکومت کی، اور یہودی اس پر کام کر کے اس میں سے آدھا इधर दिया करेंगे। इस खैबर के मार्के में एक आध नुक्ता है कि जिसकी तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। दो नुक्ते मैं अर्ज़ कर देता हूँ। यहूदियों के बारे में अगर हम देखें तो कबल इसके कि वो अपनी साजिशों को अमली जामा पहनाएं, रसूलुल्लाह ने पहल की उनके ऊपर, कबल इसके कि वो इस ख़तरे को, जो ख़तरा वो बन चुके थे, उस ख़तरे में वो आगे बढ़ जाएं, अल्लाह के नबी ने आगे बढ़कर उनके इस फितने को ख़त्म किया। दूसरी चीज़ अगर गौर करें, यहूदियों के साथ मार्के में जब अल्लाह के नबी इस दौरान में मरीज़ थे, आपको सर दर्द का एक आरज़ा हुआ और आप अपने खेमे में ही थे 2 दिन तक, तो इस 2 दिन में बाज़ सहाबा ने, अकाबिर सहाबा ने, बुज़ुर्ग सहाबा ने कोशिश की है इस किले को फतह करने की। 2-3 दफ़ा हमले किए हैं लेकिन उन हमलों में कामयाब नहीं हो सके। फिर रसूलुल्लाह ने अलम मौलाली के हाथ में दिया है और वो खैबर का किला फतह हुआ। तो यहाँ पर एक नुक्ता आज के दौर के लिए भी, आज अगर हम इसराइल जैसे वजूद को देखते हैं कि जो इस मशरक़ वस्ता के अंदर एक नासूर की तरह मौजूद है, एक कैंसर की तरह एक वजूद उसका इस मशरक़ वस्ता में मौजूद है, और इसराइल के मुकाबले में देखते हैं कि बहुत सी ऐसी ताकतें, मुसलमान ताकतें, उन्होंने घुटने टेक दिए उसके सामने। अगर आप तारीख को देखें 1948 से लेके आज तक, तो शुरू में जो हमले हुए हैं, अरब इसराइल जंग कहलाती थी कि जिसमें 4-5 अरब ममालिक, फिर उसके साथ और मुसलमान ममालिकों की कुमक और मदद भी होती थी, और मिल के वो इसराइल पे हमला करते थे, जंग होती थी, लेकिन शिकस्त खा गए। 3 दफ़ा या 4 दफ़ा गालिबन ये फौजें, ये लश्कर इसराइल के मुकाबले में, यहूदियों के मुकाबले में शिकस्त खा गए। और फिर हमारी आंखों ने, मैंने और आपने खुद देखा कि इसी सदी में, नई सदी के अंदर 2006 में हमने देखा कि हिजबुल्ला एक तंजीम है लुबनान में, न कि एक बड़ी, एक कोई बड़ा, बहुत बड़ा दिफाई, एक बहुत बड़ा फौज रखने वाला मुल्क भी नहीं है, लेकिन एक हिजबुल्ला तंजीम के जो, जिसने अपनी मुकावमत को जारी रखा और इसराइल को शिकस्त दे दी। फिर हम देखते हैं कि हमास ने भी इसराइल को शिकस्त दी है और यह सिलसिला जारी है। तो इसकी वजह क्या है? जो पैगाम हमें जंग खैबर से मिलता है उसकी तरफ अगर मुतवज्जे हों। जंग खैबर से दूसरा पैगाम जो मिलता है वो ये कि जब कभी यहूदियों से सामना हो, जब टकराव यहूदियों के साथ हो, तो फिर अलम अली के हाथ में होना चाहिए, सरदार अली को होना चाहिए। हिकमत अमली, जंगी हिकमत अमली अली अपने अबी तालिब तय करेंगे, तो फिर यहूदियों को शिकस्त होगी, फिर लश्कर इस्लाम गालिब आएगा। और आज के दौर ने इस बात को साबित कर दिया है कि आज जब इसराइल से, इन सहूनियों से, यहूदियों से जंग की नौबत आई, तो जब तक अलम अली के मानने वालों के हाथ में नहीं आया, अली के लश्कर और अली के औलाद के हाथ में नहीं आया, तब तक इसराइल से शिकस्त ही रही है। लेकिन जब हिजबुल्ला, सैयद हसन नसरुल्ला हों, इमाम खुमैनी हों, रहबर मुअज़्ज़म हों, हम्मास के जो ज़ाहिरन यकीनन रहबर मुअज़्ज़म और इसी इनकलाब और इमाम खुमैनी और उनके रफ़का इन्हीं के अंडर में हैं, वो लोग इन्हीं के ताउन के साथ काम कर रहे हैं, तो आज भी ये साबित है कि अगर यहूदियों से मुकाबला करना है तो फिर उम्मत की सरदारी और लश्कर की क़यादत अली के हाथ में होनी चाहिए। और ये शियों का अकीदा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मकतब अहले बैत का तकाज़ा है, नहीं, ये सुन्नत रसूलुल्लाह है कि जब कभी यहूदियों से मार्का आरई हो तो फिर अलम अली के हाथ में देना चाहिए। आयत नंबर 22 से 25 तक की तरफ मुतवज्जे रहिएगा। वलो قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا। और अगर कुफार तुमसे जंग करते तो पीठ दिखाकर फरार करते, फिर वो न कोई कारसाज पाते और न मददगार। आयत नंबर 22। आयत नंबर 23। सुन्नत अल्लाहिल्लती कद खलत मिन कबल वलन तजिद लिसुन्नति अल्लाहि तब्दीला। और अल्लाह के दस्तूर के मुताबिक जो पहले से राइज है اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اور وہ وہی ہے جس نے کفار پر تم کو فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے. آیت نمبر 25. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ یعنی قربانگاہ تک پہنچنے سے روک دیا, اور اگر ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہیں ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے, یعنی اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں تم انہیں رون ڈالو اور بے خبری میں ان کی وجہ سے تمہیں بھی ضرر پہنچ جائے, تو اذن جہاد مل جاتا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اگر کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو کافر ہیں انہیں ہم دردناک عذاب دے دیتے. آیت نمبر 22 سے لے کر 25 تک کی ان چار آیات میں جو مطالب ہیں ان کی طرف انشاءاللہ توجہ کریں گے. اس میں جس عنوان کو جس ترتیب سے اللہ نے اس میں بیان کیا ہے, اس میں موضوع یہ تھا کہ اگر جنگ ہو جاتی, یعنی جیسا کہ وہ آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا اگر کفار تم سے جنگ کر دی, یعنی یہ جو صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا ہے, علی الظاہر تو ایسا تھا کہ اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھی عمرے کی غرض سے آئے تھے اور آپ کے پاس جنگی ہتھیار بھی نہیں تھا. اگر یہاں جنگ ہو جاتی تو مسلمان اپنے وطن سے بھی دور تھے اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا, اور قریش مکہ اپنے وطن میں تھے اور ان کے پاس سمجھے ان کے کمک اور مدد کے لیے طائف کے طرف جو قبائل تھے جن کے ساتھ بعد میں جنگ حنین ہوئی ہے, غزوہ حنین ہوئی ہے, اور وہ بھی ان کے ساتھ تھے. علی الظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر جنگ ہوتی تو کیا ہوتا, جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو بادیہ نشین نہیں آئے تھے رسول اللہ اور آپ کے صحابیوں کے ساتھ, ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ تو واپس سے نہیں آئیں گے, قریش مکہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور یہ تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں تو یہ شکست کھا جائیں گے, سب شہید ہو جائیں گے. علی الظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر جنگ ہوتی تو کیا ہوتا. یہاں اس خدشے کے ساتھ اور چند نکات ان آیات کی شکل میں اس خدشے کے اوپر بات کی ہے. یہ صلح حدیبیہ زان محترم یہ اسلام کا, تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے, اور اس کی اہمیت اتنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورت کے اندر بار بار اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب جیسے اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو کیا ہوتا, کیا مسلمان یہاں پر جنگی ساز و سامان ساتھ نہ لانے کی وجہ سے, اپنے وطن سے دور ہونے کی وجہ سے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ کفار مسلمانوں کو شکست دے دیتے, کیا ہوتا؟ اللہ نے آیت نمبر 22 میں کہا اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھا کر فرار کرتے. اگر جنگ ہو بھی جاتی اس حدیبیہ کے مقام پر تو پھر کفار نے فرار کرنا تھا, کفار نے شکست کھانی تھی, پھر نہ وہ کوئی کارساز پاتے نہ مددگار, نہ ان کے لیے کوئی اس کے بعد کوئی سرپرست ان کا ہونا تھا, کسی نے ان کو آن نہیں کرتا کوئی بھی آس پاس کے عرب کے قبائل, اور اس کے ساتھ نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار وہاں پر آتا. آیت نمبر 23 میں اللہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ہوتا, اور اللہ جو کہہ رہا ہے نا اگر وہ جنگ کرتے تو شکست کھا جاتے, یہ کس وجہ سے ہے, اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے خدا نے جو یہ بات کی ہے؟ تو آیت نمبر 23 میں اللہ نے وہ اصول بتایا ہے, کیا؟ اللہ کے دستور کے مطابق, یہ جو ہوتا یہ اللہ کے دستور کے مطابق ہوتا جو پہلے سے رائج ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں کر پائیں گے. آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. کیا ہے دستور خدا کا؟ اگر مومنین اپنے عہد کو پورا کریں, جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا غزوہ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر, کل کی آیات میں جب یہ بات آئی کہ جب مسلمانوں نے اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور خالص بیعت کی, اور اللہ نے قرآن میں گواہی دی ان کے دلوں کے بارے میں, اللہ نے ان کے دلوں کا حال جانا اور اللہ ان سے راضی ہے ان کے دل کے حال کے حساب سے, تو یہ جو اللہ نے کہا نا سنت اللہ التی قد خلت من قبل, اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, کبھی اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوئی, یعنی بعد میں بھی ایسا ہی ہوگا. وہ جو اقبال کا کلام وہ ہے نا, اس میں فضائے بدر پیدا کر, یعنی اگر بدر والی فضا تم پیدا کرو تو فرشتے تمہاری مدد کو اب بھی قطار اندر قطار آ سکتے ہیں, فرشتے اب بھی صف در صف ہو کر تمہاری مدد و نصرت کے لیے آئیں گے. بنیاد کیا ہے؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل, اپنے آپ کو اپنے اس میدان میں خود کو حاضر رکھ کر اپنے خلوص کے ذریعے سے, اپنے عہد کی پابندی کے ذریعے سے, اپنے حصے کے کام کو انجام دے کر, اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دے کر خود آگے بڑھ کر, جب اگر آپ اپنی طرف کی ذمہ داری کو انجام دیں گے تو بے شک مسلمان اس وقت مدینہ سے دور تھے, بے شک کہ ان کے پاس وہ اسلحہ موجود نہیں تھا, بے شک ان کے پاس جنگی تیاری نہیں تھی, لیکن جو چیز ان کے پاس موجود تھی وہ جانساری کا جذبہ تھا, وہ ایمان تھا, وہ شجاعت تھی, وہ رسول اللہ کے ساتھ وفاداری تھی, اور خالصتاً رضا خدا کے لیے آمادہ ہو گئے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے نزدیک معنی رکھتی ہیں, اور جو ان چیزوں کا حامل ہو جائے خدا کی نصرت خدا کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اور وللہ جنود السماوات والارض, اللہ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے لشکر, اگر اللہ کی مدد و نصرت پھر شامل ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے مقابلے میں شکست ہی کھائے گی. آج بھی ایسا یاد رکھیے گا, یہ اصول آج بھی اپلیکیبل ہے, آج بھی ایسا ہی ہوگا, چاہے وہ کوئی قوم ہو, قبیلہ ہو, خاندان ہو, ملک ہو یا چند ممالک کا ایک اتحاد ہو, اگر اپنے آپ کو ان خدائی قوانین اور خدائی اصولوں کے مطابق لے آئیں, آج اگر مسلمان ممالک خود کو اس مرحلے پر اگر لے آتے ہیں کہ وہ خالص ہو جائیں خدا کے لیے, اگر وہ اپنے آپ کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں, اگر وہ اللہ کے غیر کو اپنا سرپرست نہ بنائیں, اگر وہ رسول اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ جو ان کا عہد ہے اس کی پاسداری کریں اور میدان میں حاضر رہیں, اپنی شرعی ذمہ داری اگر ادا کریں تو ان کے مقابلے میں جیسی بھی طاقت آ جائے شکست کھائے گی, جیسی بھی طاقت ان کے مقابلے میں آ جائے شکست کھائے گی. یہ اللہ کا اصول, یہ سنت ہے خدا کی. اور قرآن کی اس سچی آیت میں, سورہ فتح کی آیت نمبر 23 میں اللہ سمجھے, اللہ گارنٹی دے رہا ہے, اللہ بیمہ کر رہا ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم اللہ کی اس سنت کو کبھی بھی تبدیل نہیں پاؤ گے, اللہ کی سنت میں, اللہ کی اس روش میں, اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو بس اب اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کفار کو شکست ہوتی. آیت نمبر 24 میں کیا بات کی؟ اور وہی ہے جس نے کفار پر تم کو فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے, تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے. پھر دیکھیے گا, اس صلح کو خدا نے فتح کہا ہے, یہ جو صلح ہے یہ فتح, اللہ اس کو فتح کہہ رہا ہے, یہ فتح ہوئی ہے تمہاری, تم نے جیتا ہے ہمارے کا. اسی لیے یہاں پر اللہ نے کہا کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے اس وادی مکہ میں تمہارے ہاتھوں سے ان کفار کو اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں کوئی نقصان اور گزن پہنچنے سے روک دیا. اللہ تمہارے اعمال پر خوب خوب نظر رکھتا ہے. اب یہاں پر چونکہ اس جنگ کا نتیجہ اللہ نے اس کو ٹال دیا, سمجھے اس جنگ کو اللہ نے ٹالا, کیونکہ یہ حق میں نہیں تھی اسلام کے, یہ چیز کلیئر کر دی ہے, اگر جنگ ہوتی تو مسلمانوں کا لشکر اس نے وہ تمام شرائط پورے کر دیے تھے کہ جس کے بعد اللہ کی سنت کے مطابق اس لشکر کی مدد ہوتی ہے، یہ تو اللہ نے کلیئر کر دیا. اب کہا یہ جنگ چونکہ مفاد میں نہیں تھی، اس لیے خدا نے ان کے ہاتھ سے، مشرکین کے ہاتھ سے تمہیں اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو روک دیا. اب اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے. اب آیت نمبر 25 میں دیکھیے گا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد الحرام سے روکا، قربانیوں کو بھی اپنی جگہ یعنی قربانگاہ تک نہ پہنچنے دیا، یہ انہوں نے کیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں تم انہیں رون ڈالو اور بے خبری میں ان کی وجہ سے تمہیں بھی ضرر پہنچ جائے، تو اس نے جہاد مل جاتا. اصل میں اس جہاد کے نہ ملنے کی وجوہات، یعنی اس صلح حدیبیہ میں جنگ نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا بیان کی اللہ نے اس آیت کے اندر، مکہ میں جو مومنین موجود تھے، مکہ میں جو مومنین اور مومنات موجود تھے، اگر یہ جنگ ہوتی تو ان مومنین اور مومنات کے لیے یہ نقصان کا باعث بنتی، ان کے لیے ایک ایسی اذیت ہوتی کہ جو ان کے لیے قابل تحمل نہ ہوتی. اس بارے میں روایات میں چند ایک اور جملے بھی ہیں کہ اس سے مراد کون لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ان کی وجہ سے اللہ نے اس جنگ کو مؤخر کیا، اس جنگ نہیں ہوئی. بعض تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، اس دور میں، یعنی 6 ہجری میں مکہ میں جتنے لوگ موجود تھے، جنہوں نے جو اس وقت مکہ میں ہجرت نہیں کی تھی، جو سمجھے جو مدینہ نہیں گئے تھے بلکہ مکہ میں ہی تھے، وہ مومنین اور مومنات تھے کہ جن کے لیے خطرہ تھا، اس لیے اللہ نے اس جنگ کو نہیں ہونے دیا. ایک دوسری بات کیا ہے، یہی کفار و مشرکین جو اس وقت رسول اللہ اور آپ کے لشکر کے مقابلے والی کیفیت میں ہیں، اگر یہ جنگ ہو، یعنی جنگ ہوتی تو یہ سارے اگر ان سے بہت سے قتل ہو جاتے، لیکن انہی میں سے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کی نسل میں بعد میں مسلمان اور صاحبان ایمان مرد اور عورتیں پیدا ہونے والی تھیں، تو جو آنے والے مومنین مومنات جو ان کے سلموں میں موجود تھے، ان کے بارے میں اللہ نے یہ بات کی. یہ دونوں تفسیر میں یہ دونوں باتیں کی جاتی ہیں. بس اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اگر کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو کافر لوگ ہیں انہیں ہم دردناک عذاب دیتے. آیت نمبر 26 کی طرف متوجہ رہیے گا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیت فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، تعصب بھی جاہلیت کا، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنا سکون نازل کیا اور انہیں تقوی کے اصول پر ثابت رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. اس جگہ پر ایک خاص بیماری بیان کی ہے اللہ نے کفار کے بارے میں، کافروں کی ایک خاص بیماری. یہ ایک ایسا خطرناک مرض ہے کہ جو انسان کو حق کی طرفداری سے بھی روکتا ہے، حق کو قبول کرنے سے بھی روکتا ہے، اور انسان کو حق کی طرف پہنچنے ہی نہیں دیتا. یہ ایک ایسا مرض ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک روحانی ایک ایسے مرض کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مرض بہت سنگین ہے. کیا ہے؟ حمیت الجاہلیہ. اس کا جو مفہوم ہے اس کی طرف متوجہ رہیے گا. حمیت اصل میں حمیو سے حرارت کے معنی میں ہے، جو آگ یا سورج یا انسانی بدن اور اسی طرح دوسری چیزوں سے پیدا ہو جاتی ہیں. اسی کے ساتھ غیظ و غضب کی حالت کو اور نخوت کو اور خشم آلود تعصب کو بھی حمیت کہتے ہیں. اور یہاں پر جو حمیت سے معنی لیا گیا ہے وہ تعصب ہے، عصبیت ہے. یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جو جہالت، کوتاہی فکر اور علمی انحطاط کے زیر اثر خصوصیت کے ساتھ جاہل قوموں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی بہت سی جنگوں اور خون ریزیوں کا باعث بنتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو تعصب والا مرض ہے، تعصب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک بعض لوگوں کو قومی تعصب ہو جاتا ہے، بعض لوگ علاقائی تعصب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ قبیلوں کے تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے سمجھے کلچر کے تعصب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تعصب جاہلانہ متعصب ہونا یہ ایک سمجھے روحانی جاہلیت والی بیماری ہے، اور اس کے مقابل میں اسلام کا کیا نظریہ ہے متوجہ رہیے گا۔ جاہلیت کا تمدن حمیت ہے، تعصب ہے، جاہلانہ غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے، لیکن اسلام کا جو تہذیب و تمدن ہے وہ قرار، آرام اور ضبط نفس کی طرف بلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اسلام نے جو اگلی آیت اس میں کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، یعنی جو مسلمانوں کے لیے اللہ نے اپنے رسول اور اپنے مومنین پر اپنا سکون نازل فرمایا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ کلمتِ تقوی سے کیا مراد ہے؟ روح تقوی، خدا نے روح تقوی ان کے دلوں میں ڈال دی اور ان کے ہمراہ کر دی۔ یاد رہے کہ خدا کے نزدیک جو تعصب والا چیپٹر ہے وہ اللہ کے نزدیک ایمان والوں کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تعصب کا کوئی جوڑ نہیں ہے صاحبان ایمان کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صاحبان ایمان تعصب کی وجہ سے باطل کا ساتھ دے رہے ہوں، اپنا ہے کہہ کے اور حق کو جھٹلا دیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ نہیں ہے، اپنی قوم کا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے امام چوتھے امام کی، امام علی بن حسین علیہ السلام کی، اس طرف متوجہ رہے گا اس تعصب کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ کسی نے چوتھے امام سے سوال کیا، آپ سے سوال کیا گیا عصبیت کے بارے میں، تعصب کے بارے میں، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا وہ تعصب جو گناہ کا موجب ہے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اپنی قوم کے برے افراد کو دوسری قوم کے نیک اور اچھے افراد سے برتر سمجھے، لیکن اپنی قوم سے محبت کرنا اور انہیں دوست رکھنا تعصب نہیں ہے، تعصب یہ ہے کہ ظلم و ستم میں ان کی مدد کرے۔ یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں میں علاقائی تعصب ہوتا ہے، اپنے علاقے والوں کا دفاع کریں گے جہاں بھی جائیں، جی کیا ہوا یہ آپ کے علاقے کا ہے، اچھا اگر فرض کریں بعض لوگ صاحب اختیار بن جاتے ہیں، خدا ان کو کوئی پوسٹ عطا کرتا ہے، وہ صاحب اختیار بن گئے ہیں، اور وہ اگر اب کیا ہوتا ہے فرض کریں کوئی بھی کام درپیش ہے، کوئی موضوع درپیش ہے، تو وہاں پر تعصب سے کام لیں گے، اپنے علاقے والے کو، اپنے خاندان والے کو، اپنے برادری والے کو، اپنے ذات والے کو، ان کو ترجیح دیں گے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تعصب ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس وقت جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت ایک بڑا مسئلہ فرقوں کا ہے، فرقوں کے تعصبات، یعنی ہر فرقہ اپنے فرقے کے اوپر متعصب ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر فرقے کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں، ہر مکتب کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں۔ قرآن کی روش تو یہ ہے کہ وہ یہود اور اہل کتاب کے بارے میں بھی گنجائش رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یا غالباً سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے کہ ان یہودیوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ ایک خزانے کا خزانہ ان کو امانت میں دے دیں تو وہ آپ کو پورے کا پورا واپس لوٹا دیں گے جب آپ طلب کریں گے، اور انہی یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں اگر آپ ان کو ایک دینار دے دیں تو وہ بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے، اس میں بھی خیانت کریں گے جب تک کہ آپ سر پر کھڑے نہ ہوں۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں بھی مناسب لوگ، اچھے لوگ موجود ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہماری یہ کیا حالت ہو چکی ہے جو اسلام کے مکاتب ہیں، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، جتنے مکاتب ہیں، ایک دوسرے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس گنجائش کو نہ رکھنے کی وجہ تعصب ہے، متعصب ہو گئے اپنے فرقے کے بارے میں، اپنے مکتب کے بارے میں، گنجائش ہی نہیں رکھ رہے۔ یعنی اس وقت ایسی کیفیت پر ہے لوگوں کی، اپنے مکتب کا اگر زانی شرابی جیسا بھی ہو وہ حق پر ہے، وہ جنت میں جائے گا. اور دوسرے مکتب میں اگر کوئی نماز گزار ہے, شب زندہ دار ہے, نماز شب پڑھنے والا ہے, خدا کی اطاعت میں رہنے والا ہے, حلال حرام کا پابند ہے, جتنا دین اس کے سامنے پہنچا, جس راستے سے پہنچا, اس پر عمل پیرا ہے. اور اگر کوئی ایسا مکتب والا یہ نظریہ رکھے نہیں, وہ عبادت گزار, وہ شب زندہ دار, وہ حلال و حرام کا پابند, چونکہ وہ میرے مکتب کا نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا, اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اور یہ جو میرے مکتب کا ہے, بے شک شرابی ہو, زانی ہو, جتنا بھی ظالم ہو, یہ چونکہ میرے مکتب کا ہے تو یہ جنت میں جائے گا. یہ نظریہ اپنا بنایا ہوا ہے. اسلام اور قرآن اس طرح کے کسی بھی نظریے کی ترویج نہیں کرتا. یہ حمیت جاہلیت کیا تھی عربوں کی, وہ جاہلانہ تعصب کے شکار تھے. وہ یعنی اس تعصب میں تھے کہ رسول اللہ کی اطاعت کیوں کر کریں, جبکہ وہ ان بتوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے اسی پر پایا ہے, ہم اسی پہ اوپر ڈٹے رہیں گے. اور غلاموں کے کہتے ہیں رسول اللہ نے غلاموں کو اپنے نزدیک کیا ہوا ہے. ان کے مطابق, قریش مکہ کے مطابق, روسہ یا قریش کے مطابق رسول اللہ نے کم حیثیت والے لوگوں کو اپنے آس پاس رکھا ہوا ہے. تعصب ہے, یعنی وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے. یاد رکھیے عزیزان محترم, متعصب جو شخص ہوتا ہے, جو انسان تعصب رکھے, اس کے لیے حق تک پہنچنا حجاب آ جائے گا, رکاوٹ بن جائے گا یہ تعصب اس کے لیے, اور حق سے دور کر دے گا. لہٰذا یہ گنجائش پیدا کریں. مسلمانوں کے تمام مکاتب سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ گنجائش رکھیں. ہر مکتب میں اچھے برے افراد ہوتے ہیں, ہر مکتب کی اپنی اچھائیاں ہیں, اپنی خوبیاں ہیں. آپسی جو اختلافات ہیں, اگر نظریاتی اختلافات ہیں, ان کو نظریاتی رکھا جائے. مسلمان آپس میں مل جل کر رکھ سکتے ہیں, ایک امت کی شکل بن سکتی ہے. اور جو لوگ آج کوشش کر رہے ہیں, علماء کرام میں سے وہ افراد کہ جو امت کے لیے اس چیز کا درس دیتے ہیں کہ آپس میں جڑ کے رہا جا سکتا ہے, ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے. قرآن اگر یہود و نصارہ کے لیے گنجائش رکھتا ہے کہ ان کے اندر بھی اچھے اور برے افراد ہیں, کیوں مکتب مکاتب اسلام ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رکھتے کہ ہم لوگ آپس میں یہ گنجائش رکھے کہ ہمارے پاس آپس میں ایسے لوگ ہیں, اچھے لوگ, ہر جگہ اچھے لوگ برے لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ دنیا ہے, یہ پل صراط نہیں ہے کہ یہاں پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہم کرنے لگ جائیں. مشکل یہی بنتی ہے کہ جب بندے خود جنت اور جہنم کے فیصلے شروع کر دیں, کس نے جنت میں جانے اور کس نے جہنم میں جانے. خدا را جو فیصلہ خدا نے کرنا ہے بروز قیامت, بروز حشر, وہ اللہ کو کرنے دیں, وہ خدا ہی کرے گا, اور یقیناً اللہ نے ہی کرنا ہے. جو یہاں کا فرض بنتا ہے, باہمی محبت, باہمی اخوت, مسلمانوں کے تمام مکاتب کے اپنے اپنے مکتب کی پیروی کریں, ضرور کریں, اپنی فکر پر عمل کریں, اپنے مکتب پر عمل کریں, اپنے عقائد پر رہیں, لیکن جو چیزیں مشترکات ہیں, توحید مشترک ہے, نبوت مشترک ہے, قیامت کا عقیدہ مشترک ہے, ہماری بہت ساری چیزیں 97-90% مشترکات, ان کے ساتھ جڑ کے رہا جائے. اور رکاوٹ کیا ہے؟ یہ حمیت جاہلیہ, یہ جاہلانہ تعصب ہے. بس اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس جگہ اللہ نے جو مقابل میں کہا ہے, جو جاہلیت کا تعصب رکھتے ہیں ان کے مقابل میں صاحبان ایمان کے پاس کیا ہے؟ صاحبان ایمان کے پاس سکون ہے, صاحبان ایمان کے پاس روح تقویٰ ہے, اور وہ اس سے زیادہ کے مستحق اور اہل تھے. اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. آیت نمبر 27, بس یہ آخری تین آیات ہیں سورہ فتح کی, آیت نمبر 27 کی طرف متوجہ رہیے گا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بتحقیق اللہ نے اپنے رسول کے حق میں, بتحقیق اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کیا کہ اللہ نے چاہا تو تم لوگ اپنے سر تراش کر اور بال کتروا کر امن کے ساتھ بلا خوف مسجد الحرام میں ضرور داخل ہوگے، پس اسے وہ بات معلوم تھی جو تم نہیں جانتے تھے، پس اس نے اس کے علاوہ بھی ایک نزدیکی فتح ممکن بنا دی۔ اس آیت میں رسول اللہ کے جس خواب کا ذکر ہے، یہ خواب، یہ جو صلح حدیبیہ والا واقعہ ہے جس میں 1400 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ گئے، رسول اللہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنا خواب اصحاب کو بیان کیا، اور اس کے بعد سب عمرے کی غرض سے یہ مکہ کی طرف گئے، اور پھر جو صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا وہ پیش آیا۔ تو بعض افراد نے یہ سوچا کہ جو رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا اس کا کیا بنے گا؟ خیر، اللہ کے نبی نے جب انہوں نے پوچھا تو اللہ کے نبی جواب دیا کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ یہ خواب جو ہے وہ اسی میں پورا ہونا ہے، اسی دفعہ میں، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے سال 7 ہجری میں، اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں، مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ عمرے کے لیے گئے اور عمرہ ادا کیا۔ اس عمرے کو اسلام میں، تاریخ اسلام میں مشہور ہے، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے سال کا عمرہ رہ گیا تھا، اس وجہ سے اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اس آیت کی طرف متوجہ رہیے گا، دیکھیں، بتحقیق اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کیا۔ اللہ نے جو خواب اپنے نبی کو دکھایا تھا اسے سچا ثابت کر دیا، یعنی اگلے سال جب یہ گئے، اللہ نے چاہا تو تم لوگ اپنے سر تراش کر اور تقصیر کر کے، ایک ہوتا ہے حلق، یعنی محلقین رؤوسکم و مقصرین، حلق اور تقصیر۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے بالوں کو منڈوانا، کہ جو حج کا رکن ہے، حج میں واجب ہوتا ہے کہ آپ اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں۔ اس کے بعد مقصرین، تقصیر عمرے کا جز ہے، عمرے میں پورے سر کے بال منڈوانا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ منڈوا سکتے ہیں، واجب نہیں ہے، عمرے میں تقصیر کی جاتی ہے۔ تقصیر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کچھ بال کاٹ لیے جائیں یا ناخن کاٹ لیے جائیں، اگر ناخن کاٹ لیں یا کچھ بال کاٹ لیں تو اس سے عمرہ کی تقصیر کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، عمرہ تقصیر کے بعد عمرے کا احرام ختم ہو جاتا ہے۔ تو پس یہاں پر جو کہا، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تم بلا خوف مسجد الحرام میں ضرور داخل ہوگے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فعلم ما لم تعلموا، اللہ کو وہ بات معلوم تھی جو تم نہیں جانتے تھے۔ جب تم صلح حدیبیہ والے معاملے میں جب گئے، اور بعض تم میں سے مایوس ہو گئے، بعض تم میں سے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو اصل بات کیا تھی؟ اللہ کو وہ چیز معلوم ہے کہ جسے تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، ایک تو یہ کہ مسجد الحرام میں تم داخل ہو جاؤ گے، اور دوسری چیز کیا، ان قریب تمہیں ایک فتح بھی نصیب ہوگی، وہ فتح خیبر، کہ جو اس کے فوراً واپسی پر ہی نصیب ہوئی مسلمانوں کو۔ اب جو عمرۃ القضاء کا واقعہ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ عمرۃ القضاء میں رسول خدا اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر 7 ہجری کو عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور جو معاہدہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ سفری ہتھیار ساتھ لے کر جائیں گے۔ آپ نے ایک صحابی جن کا نام محمد ابن مسلمہ ہے، ان کے ساتھ ایک سواروں کی تعداد کو اسلحہ وغیرہ کے ساتھ مکہ سے فاصلے پر، کافی فاصلے پر ایک جگہ ان کو بھیجا۔ بعض لوگوں نے مکہ والوں کو اطلاع دی کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھ لشکر بھی لائے، تو وہ بڑے گھبرا کے انہوں نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، کیا وہ معاہدے کو توڑیں گے؟ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ وہیں مکہ سے ایک فاصلے پر سارا وہیں سامان چھوڑا ہے، اور آپ اسی طرح نیام کے اندر تلوار جو معاہدے کا حصہ تھا اور احرام کے ساتھ مکہ گئے ہیں، 3 دن اللہ کے نبی مکہ میں رہے، ان 3 دنوں میں جو کفار اور مشرکین کے جو سردار تھے وہ مکہ سے نکل گئے، وہ مکہ میں نہیں ٹھہرے، انہوں نے کہا ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ لوگ آئیں گے اور یہاں اس طرح سے طواف کریں گے، مکہ میں ان کا داخلہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے، وہی تعصب، حمیت جاہلیہ۔ اب کیا ہوا، آپ رسول خدا یہاں پر آئے، 3 دن آپ نے مکہ میں گزارے، اور جب طواف کر رہے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو کہا ایک طرف کے کندھے کو تھوڑا سا وہ اس میں سے کپڑا ہٹا دیں، اس کی وجہ کیا تھی، تاکہ وہ ذرا مضبوط شانوں کو دیکھیں مشرکین جو ہیں، کہ یہ مسلمان کو کمزور نہیں ہے، اپنی طاقت کا ایک اظہار تھا۔ उसके साथ 3 दिन आप वहाँ पे रहे, और जो भी अहले मक्का थे अल्लाह के नबी ने बेहतरीन सलूक किया, किसी को कोई गज़ब नहीं पहुँचाया, अगर कोई आया है बात करने उसके साथ खुश उसलूबी के साथ पेश आए हैं। तो अहले मक्का जो हैं वो खुश हुए और रसूल खुदा के इस पूरे अमल को उन्होंने देखा। तो इस जो ये जो उम्रा था मजमूई तौर पर एक तो इबादत थी यकीनन, और दूसरा एक कुदरत का इजहार भी था। और ये 7 हिजरी को यानी इस सुलह हुदैबिया के अगले साल में अल्लाह के नबी और उनके अस्हाब ने उमरतुल कज़ा बजा लाए। आयत नंबर 28 और 29, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वो वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि वो उसे हर दीन पर गालिब कर दे, और गवाही देने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। आयत नंबर 29, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। محمد صلى الله عليه وآله وسلم अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वो कुफार पर सख्त गिर और आपस में मेहरबान हैं। आप उन्हें रुकू सुजूद में देखते हैं, वो अल्लाह की तरफ से फजल और खुशनुदी के तलबगार हैं। सजदों के असरात से उनके चेहरों पर निशान पड़े हुए हैं। उनके यही औसाफ तौरेत में भी हैं और उंजील में भी उनके यही औसाफ हैं, जैसे एक खेती जिसने ज़मीन से अपनी सुई निकाली, फिर उसे मजबूत किया और वो मोटी हो गई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई और किसानों को खुश करने लगी ताकि इस तरह कुफार का जी जलाए। इनमें से जो लोग ईमान लाए और आमाल सालेह बजा लाए उनसे अल्लाह ने मगफिरत और अजर अजीम का वादा किया है। ये आखिरी 2 आयतें थी इस सूरह फतह की। इंशाल्लाह इनकी ज़रा चंद नुकात की तरफ मुतवज्जे होंगे इंशाल्लाह। ये जो आयत नंबर 27 है, आयत नंबर 28 में आपने देखा कि अल्लाह वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। क्यों? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि अल्लाह के रसूल के दीन को सब अदियान पर गालिब कर दे। वकफ़ा बिल्लाही शहीदा, और गवाही देने के लिए अल्लाह काफ़ी है। यानी अल्लाह के रसूल का जो दीन है, दीन इस्लाम, तमाम अदियान पर गालिब आएगा। अब इस गलबे की 2 शक्लें बनती हैं। एक है मंतिकी तौर पर गालिब आएगा, इल्मी तौर पर गालिब आएगा, मजहब होने के अतबार से, दीन होने के अतबार से गालिब आएगा। तो आज हम दुनिया में देखते हैं कि इस्लाम बतौर दीन गालिब है। इस वक्त दीन मसीहियत की पैरवी बतौर दीन के उस तरह नहीं की जाती अमूम ईसाइत के अंदर, वो अपने दीन को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। इसी तरह यहूदियत हो या जितने भी आसमानी मकातिब हैं उनके फॉलोअर्स जो हैं उस अपने दीन को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे, या उस दीन को उस शक्ल में अभी तक बाकी नहीं रख सके। इस्लाम मंतिकी तौर पे, इल्मी तौर पे इस्लाम राइज मजहब है अपने मानने वालों के साथ, और दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब है। एक दूसरा गलबा कुव्वत और ताकत वाला गलबा है, हाकिमियत वाला गलबा है कि इस्लाम हाकिम होगा, इस्लाम का कानून पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा, और तमाम दुनिया का नज़्म व नस्क इस्लाम के बताए हुए, कुरान के बताए हुए उसूलों के मुताबिक होंगे, और ये अल्लाह गवाह है इस बात का कि ये होगा। और इसके बारे में जो अहादीस है उसमें से 1-2 अहादीस मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ये यकीनन इसका जो قیام ہونا ہے، اسلام کی یہ جو برتری ہے، حکومتی برتری، قوت و طاقت والی برتری، یہ امام زمان کی تشریف آوری کے ساتھ ہے، اور امام کے قیام کے ساتھ ہی دنیا میں یقیناً اسلام کا ہی نظام چلے گا، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی اس دنیا کے مینجمنٹ کو چلایا جائے گا۔ ایک حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، پورے روئے زمین پر، پورے روئے زمین پر کوئی پتھر اور مٹی کا گھر، پتھر کا گھر ہو، مٹی کا گھر ہو، کچا ہو، پکا ہو، یعنی دیہات ہو، شہر ہو، جو بھی ہو، پورے زمین پر کوئی پتھر اور مٹی کا گھر یا اون اور بالو کا خیمہ باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ خدا اسلام کو اس میں داخل کرے گا۔ یعنی روئے زمین پر بسنے والے ہر گھر میں، چاہے وہ پکے گھر ہوں، کچے گھر ہوں، یعنی امیروں کے گھر ہوں یا غریبوں کے گھر ہوں، چاہے وہ گھر نہ ہوں، خانہ بدوش قبائل ہوں، اون اور بالوں کے خیمے ہوں، کیا ہوگا؟ اسلام کو خدا ان میں داخل کرے گا۔ اسلام داخل ہونا یہ وعدہ ہے خدا کا، اور اس وعدے کا گواہ کون ہے؟ وکفا باللہ شہیدا، اللہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ اگلی آیت، اس میں رسول خدا کے ساتھ دینے والوں کو، والذین معہ، جن اصحاب نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، ساتھ دینے سے مراد ایسا نہیں کہ ساتھ چلنا، ساتھ دیا مطلب جو اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی، جو اللہ کے رسول کی منطق تھی، جس بنیاد پر اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی طرف بلایا تھا، وہ اس پر باقی رہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں بھی ہیں۔ ان کی پانچ صفات، پانچ خصوصیات اللہ نے بیان کی۔ پہلی صفت، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر، کفار کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں، محکم ہیں، مضبوط ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، کفار کے مقابلے میں مضبوط ہیں۔ دوسری صفت کیا بیان ہو رہی؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل اور مہربان ہیں۔ عزیزان محترم، آپس کی رحم دلی اور محبت ہے، یہ جو سختی ہے، مستحکم جو سخت ہونا ہے، شدید ہونا ہے، یہ کفار کے ساتھ ہے۔ مسلمان آپس میں سخت نہیں ہوتے، جو کلمہ گو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا شدید ہو، آپس میں شدید ہوں، کفار کے ساتھ آپس میں پینگے بڑھا رہے ہوں، دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ ہوں اور دشمنیاں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ والوں کی صفت نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اس دور میں ہوں، قیامت تک کے لیے ہوں، رسول اللہ کا ساتھ اللہ کے نبی کے راستے پر آپ کے پیچھے چلنے والے وہ لوگ ہیں، کفار پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت والے ہیں، مہربان ہیں آپس میں، اپنے بھائیوں، دوستوں، اپنے ہم مذہب افراد کے ساتھ عطوفت و محبت کا مرکز اور خزانہ ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہیں، جلانے والی آگ کی طرح ہیں، مضبوط اور فولادی دیوار ہیں دشمنوں کے مقابلے میں، آپس میں نہیں، آپس میں رحم دل۔ تیسری صفت کیا ہے؟ کہ آپ انہیں رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھیں گے ہر وقت، وہ حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں۔ رکوع کیا ہے؟ خدا کے سامنے جھکنا۔ سجدہ کیا ہے؟ خدا کے سامنے خاضع و ذلت، خاک پر اپنا سر رکھنا۔ تو یہ رکوع اور سجدہ ایک علامت ہے، نشان ہے۔ اصالت کیا ہے؟ قانون خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہونا ہر وقت، ہر معاملے میں۔ تو بس اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ہے۔ تیسری نشانی، تیسری خصوصیت یہ بتائی۔ چوتھی صفت کیا بتائی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت خدا کے فضل کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کا ساتھ دیں گے، کفار کے ساتھ سخت رہے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، رکوع و سجدے میں ہیں، اس سب کو وہ اپنی کوئی اپنی کا وہ نہیں سمجھتے، اس میں خود پسندی میں نہیں آتے وہ، بلکہ اس کو فضل خدا سمجھتے ہیں اور رضا خدا کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے کام انجام نہیں دیتے، کسی سیاسی مفاد کے لیے کاموں کو انجام نہیں دیتے، دنیاوی اس دنیا کے پست فائدوں کے لیے نہیں، بلکہ رضا خدا کے لیے انجام دیتے ہیں کام۔ پانچویں صفت کیا بیان ہوئی؟ وہ یہ کہ ان کے چہروں پر، یعنی تم سجدوں کا اثر دیکھو گے ان کے چہروں پر۔ تو یاد رکھیں، اس سے یہاں پر چند ایک چیزیں ہیں، اس کی طرف آپ متوجہ رہیے گا۔ پانچویں اور آخری توصیف میں کیا ہے؟ उनके आरास्ता और नूरानी पेकर जाहिर के बारे में बहस करते हुए कहता है, उनकी निशानी उनके चेहरे में सजदे के असर से नुमाया है। सीमा हुम फी वजू हिम। सीमा का जो लफ्ज है ये असल में इलामत तो हैयत के माने में है, चाहे ये अलामत चेहरे में हो या बदन के किसी दूसरी जगह। अगरचे फारसी जुबान के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में चेहरे की निशानियों और चेहरे के ज़ाहरी वजह और कैफियत के लिए सीमा का लफ्ज़ बोला जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर वसी माना में ले, वैसे तो सजदे का निशान समझ में आता है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर इसको वसी माना में लिया जाए तो क्या बनता है, मुतवज्जे रहिएगा। दूसरे लफ्ज़ों में उनका कयाफा अच्छी तरह से इस बात की निशानदेही करता है कि वो खुदा, हक, कानून और अदालत के सामने एक खाज़े इंसान है। न सिर्फ उनके चेहरे बल्कि उनके सारे वजूद और ज़िंदगी में ये अलामत मुनक्किस होती है। वो अपने पूरे वजूद के साथ खुदा के सामने खाजे हैं। बस यही सिफात इनकी तौरेत में भी बयान हुई हैं और इंजील में भी इनकी ये सिफात बयान हुई हैं। और अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा है, वादल्लाहुल्लज़ीन आमनू, अल्लाह ने वादा किया है ईमान वाले लोगों, अमल सालेह और ईमान वाले लोगों से, मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, यानी इनमें से जो लोग ईमान लाए और आमाल सालेह बजा लाए उनसे अल्लाह ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा किया है। बस यहाँ पर सूरह फतह का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह कल हम सूरह मुबारक हुजरात की तिलावत शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि जितना हम इसको मफहूम को मतालिब को बयान कर सकें आसान करके उसी तरतीब से हम लेके चलें। और इंशाल्लाह कल सूरह हुजरात 18 आयतें हैं उसके कुल, अगर तो मुमकिन हुआ तो हम कल सूरह हुजरात को मुकम्मल करेंगे। और दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं, तमाम अहबाब बरादरान खारान जो दर्स में हमारे साथ मौजूद थे उन सब के लिए, तमाम मोमिनीन और जितने अफराद जिन्होंने मुझसे दुआ के लिखा है उन सब के लिए, जिनके लिए अल्लाह चाहता है कि हम दुआ करें उन सब के लिए, मुश्किलात की आसानी के लिए, तकलीफ़ों की दूरी के लिए, परेशानियों से निजात के लिए, गुनाहों की मगफ़िरत के लिए, मरीज़ों की शिफायाबी के लिए, जो बेऔलाद हैं उनकी औलाद के लिए, बेगुनाह असीरों की रिहाई के लिए, मकरूज़ों के कर्ज़ की अदायगी के लिए, इस किताब खुदा की तिलावत का जो सिलसिला शुरू किया है इसको हम अपनी ज़िंदगी में दवाम दे सकें, इसके मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसको जारी रखने के लिए, इस मौजूदा वबा की वजह से जो मुश्किलात हैं खुद उन सब की आसानी के लिए, जो इसका शिकार हुए उनकी शिफायाबी के लिए, इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील के लिए, रहबर मौज़म के दराजी उम्र के लिए, आयतुल्ला सिस्तानी और दीगर मराजा की सेहत व सलामती के लिए, तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत के लिए, मुसलमान बिलखसूस जो बरसर पेकार हैं उनकी फतह नुसरत के लिए, कामयाबी के लिए, दुश्मनान इस्लाम अहले बैत की नीस व नाबूदी के लिए, तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए 5 मरतबा आए मजिदे की तिलावत करके दुआ करेंगे। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته